ناظرین السلام علیکم، پروگرام دین و دانش کے اسپیشل ایڈیشن کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہیں. حسب معمول ہمارے ساتھ جاوید احمد غامدی صاحب تشریف رکھتے ہیں. آج ہم تراویح سے متعلق ان سے گفتگو کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ تراویح کی حقیقت کیا ہے، اس کی رکعتیں کیا ہیں اور سنت سے ہمیں کیا بات ملتی ہے. السلام علیکم جاوید صاحب.
وعلیکم السلام.
جاوید صاحب، تراویح کی ابتدا کیسے ہوئی؟
میں تو جہاں تک تحقیق کر چکا ہوں، یہ کوئی الگ نماز نہیں ہے، یہ تہجدی کی نماز ہے جسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد پڑھنا مشروع فرما دیا. یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم پر ایک زائد نماز فرض تھی جس کو تہجد کی نماز کہا جاتا ہے. قرآن مجید میں اس کا ذکر ہوا ہے، سورہ مزمل میں بھی ہے، سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہے. اور سورہ بنی اسرائیل میں خاص طور پر یہ بتا دیا گیا ہے کہ نافلت الگ یہ نماز آپ کے لیے ایک زائد نماز ہے. ہم پر پانچ نمازیں فرض ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چھ نمازیں فرض تھیں، ان میں سے ایک تہجد کی نماز بھی تھی. تہجد کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تاریخ ہمیں معلوم ہے، بہت اہتمام سے آپ پڑھتے تھے، اس میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے. خود قرآن مجید کی تلاوت خاص اہتمام کے ساتھ کرنے کی ہدایت سورہ مزمل میں کی گئی ہے. رتل القرآن ترتیلا، اس میں الفاظ بھی یہی ہیں. اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ دن میں تو آپ کو بہت مشغولیت رہتی ہے، رات کے وقت میں اٹھ کر آپ اپنے رب کو یاد کیجیے، وہ تبتر لہ تبدیلا اور ترتیلا، اس کی طرف گوشہ گیر ہو جائیے. تو رمضان کے مہینے میں خاص طور پر تہجد کا آپ اہتمام کرتے تھے. تہجد کی نماز کے بارے میں یہ بات بھی حدیثوں سے معلوم ہو جاتی ہے کہ بعض لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ ہمارے لیے صبح کے وقت اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے. تہجد میں آپ نیند توڑ کر اٹھتے ہیں نا، اور فجر سے پہلے پڑھتے ہیں، تو یہ ذرا اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے. بعض لوگ ویسے بھی نیند کے معاملے میں کچھ زیادہ ہوتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. یعنی یہ بات خود حدیثوں کے اندر بیان ہو گئی. یہ نماز وتر پڑھی جاتی، یعنی سات رکعتوں میں پڑھی جائے گی، تین رکعتیں پڑھی جائیں گی، پانچ پڑھی جائیں گی، سات پڑھی جائیں گی، نو پڑھی جائیں گی. تہجد کے بارے میں قانون یہی ہے. اس میں تلاوت کے بارے میں بھی قرآن نے ہدایت کر دی ہے کہ یہ تلاوت کچھ جہری اور سری تلاوت کے مابین ہونی چاہیے، یعنی نہ زیادہ بلند آواز سے، نہ زیادہ پست آواز سے، درمیان کی آواز، وقت کے بین ازالے کے سبیلا، درمیان کی آواز کے ساتھ تلاوت کرنی چاہیے. تو یہ باتیں سب تہجد کی نماز کے بارے میں معلوم معروف. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سے لوگ تو اسی وقت تہجد پڑھتے تھے جو اس کا اصل وقت ہے، اور بعض لوگ عشاء کے ساتھ بھی پڑھنے لگ گئے. جیسے کہ میں نے عرض کیا، حضور نے خود اس کی اجازت دی، اور اس اجازت میں الفاظ ہی یہی ہیں کہ جو آدمی صبح اٹھنے میں دقت محسوس کرتا ہو وہ عشاء کے بعد تہجد پڑھ سکتا ہے. یہ جو آپ کے وتر پڑھے جاتے ہیں، یہ اصل میں تہجدی کی نماز ہے جس کو عشاء کا پھر حصہ بنا دیا گیا تاکہ لوگ اس کا تھوڑا بہت اہتمام کرتے رہیں. تو تین رکعتیں بالعموم احناف نے لوگوں کو تلقین کی کہ وہ وتر کی پڑھتے رہے. وتر کی نماز اصل میں تہجد کی نماز ہے. تو تہجد کی نماز کے بارے میں چونکہ یہ نصیحت کر دی گئی تھی کہ لوگ اسے عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جس طرح کہ میں نے عرض کیا، خود حضور کے زمانے میں لوگ پڑھنے لگ گئے تھے. سیدنا عمر کے زمانے میں یہ ہوا کہ لوگ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے اور عشاء کے بعد پڑھ رہے تھے، اور ان میں سے بعض لوگ انفرادی طور پر پڑھ رہے تھے، بعض نے آگے امام کھڑا کر لیا ہوا تھا، اور ایک مسجد میں بدنظمی کی کیفیت تھی. تو انہوں نے لوگوں سے یہ کہا کہ ایک امام کے پیچھے پڑھ لیا کرو. تو یہاں سے تراویح کی ابتدا ہو گئی.
اب آپ نے پوری وضاحت سے بیان کر دیا، لیکن اس میں اب کچھ چیزیں، کچھ کنفیوژن ہیں جو ذرا مزید وضاحت طلب ہیں، ان کو میں چاہوں گا کہ ون بائی ون ہم ٹیک اپ کرتے ہیں تاکہ آپ اسے مزید کھول دیں. ایک تو یہ بات ہے کہ اگر تراویح کی نماز آپ کے انڈرسٹینڈنگ کے مطابق وہ تہجد ہی ہے، تو اس کا نام پھر الگ کیوں رکھا گیا؟ اسے تہجد ہی کیوں نہیں کہا گیا؟ اسے تراویح یا تراویح
بعد میں لوگوں نے رکھا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو اسے قیام اللیل کہا جاتا ہے، تہجد کو بھی قیام اللیل کہا جاتا ہے. یعنی تراویح کا لفظ تو اصل میں جو درمیان میں کچھ دیر کے لیے لوگ بیٹھتے ہیں، آپ نے دیکھا ہو نا، چار رکعتیں پڑھنے کے بعد بیٹھتے ہیں، تو اس کو ترویہ کہتے ہیں. اس کی جمع کے طور پر، جی بالکل،
ریلیکس
معنی میں، تو اس کی جمع ہے تراویح. تو یہ لفظ اس کے بعد رائج ہو گیا. آپ حدیث کی کتابیں کھولیں، وہاں تو یہ آپ کو لفظ نہیں ملے گا. وہاں تو زیادہ تر قیام اللیل کے الفاظ ہوں گے. قیام اللیل کے تحت اس نماز کو بیان کیا جاتا ہے، تہجد کی نماز کو بھی بیان کیا جاتا ہے. اور جو تاکید آئی ہے اس حدیث میں، اس میں بھی یہ ہے کہ من صام رمضان من قام رمضان، یعنی اس کے الفاظ ہی یہ نا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه و تاخر. اور قیام کے بارے میں بھی الفاظ ہے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه و تاخر. تو یہ جو چیز ہے، یہ تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں قیام اللیل سے تعبیر کی.
اچھا، دوسری جو کنفیوژن ہو رہی ہے وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ تین راتیں کم از کم وہ باہر نکلے، آپ نے یہ تراویح پڑھی یا تہجد پڑھی، اور آپ کے پیچھے کچھ لوگوں نے بھی آپ کی امامت میں نماز پڑھی، لیکن تین دن کے بعد آپ نے اپنے حجرے سے آنا بند کر دیا، آپ نہیں آئے.
اس میں بھی بڑی دلچسپ بات ہے، لوگ شاید یہ نہیں جانتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں نہیں تھے، بلکہ جو موتقف تھا، یعنی اعتکاف کے لیے جو آپ نے ایک حجرا سا بنایا ہوا تھا جیسے ہم بھی بنا لیتے ہیں مسجد کے اندر ہی تھے،
یعنی وہ اپنے گھر میں نہیں تھے،
گھر میں نہیں تھے،
ٹھیک ہے،
وہیں تھے، اعتکاف کیے ہوئے تھے، اور معلوم جو ہوتا ہے غالباً گرمی کا موسم ہوگا اس طرح کی کوئی چیز ہوگی تو آپ اپنے موتقف سے باہر نکلے، یعنی اعتکاف کی جگہ بنائی ہوئی تھی اس سے باہر نکلے اور آپ نے تہجد پڑھنا شروع کر دی. اس میں الفاظ بھی ہیں فی جوف اللیل، یعنی عشاء کے بعد نہیں بلکہ آدھی رات کے وقت، جیسے کہ حضور اٹھتے تھے. تہجد کے بارے میں تو سورہ مزمل میں بیان ہو گیا نا کہ آدھی رات یا دو تہائی رات، تو اس وقت آپ اٹھے جیسے کہ تہجد میں، کیونکہ لوگ رمضان میں مسجد میں بھی زیادہ تر نماز پڑھتے ہوئے بیٹھے رہتے تھے، سو بھی جاتے تھے لوگ، تو بعض لوگوں نے یہ خیال کر کے کہ حضور باہر تشریف فرمایا، کیونکہ اس نماز میں تھوڑی سی تہجد کی نماز میں قرات بلند آواز سے کی جاتی ہے، تو جب آپ نے پڑھنا شروع کی تو لوگوں نے بھی پیچھے پڑھنا شروع کر دی، کوئی آپ نے اس پر نکیر نہیں کی. دوسرے دن بھی یہی ہوا، تیسرے دن بھی یہی ہوا. جب آپ نے دیکھا کہ لوگ اس طرح جمع ہو رہے ہیں تو خیال ہوا، جیسے کہ آپ نے بعد میں وضاحت بھی کر دی، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چیز جیسے بنی اسرائیل کے ہاں ہوا ایک فرض نماز کی حیثیت اختیار کر لے
اور اس کے بارے میں مشقت ہو جائے
اور لوگوں کے لیے بڑی مشقت ہو جائے، تو آپ نہیں تشریف لائے. اور پھر فجر کی نماز کے بعد آپ نے لوگوں کو توجہ دلا دی کہ مجھے معلوم تھا تم لوگ جمع ہو گئے ہو. ظاہر ہے کہ یہ خبر جب معلوم ہو گئی کہ حضور باہر تشریف لائے ہیں تو مسلمان جو کر جو آ گئے مسجد میں، تو اس بنیاد پر آپ نے پھر لوگوں کو تو نصیحت کر دی. ایسا ہوا یہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا ابوبکر کے زمانے میں، سیدنا عمر کے زمانے میں بھی یہی طریقہ تھا، یعنی جو لوگ تہجد کے وقت پڑھنا چاہتے تھے وہ تہجد کے وقت پڑھتے تھے، اور اکابر صحابہ کا یہی معمول تھا. خود سیدنا عمر جنہوں نے یہ فرمایا کہ ایک امام کے پیچھے پڑھ لو، روایت کو آپ پڑھیے اس سے معلوم ہوتا ہے خود شریک نہیں ہوئے اس میں، یعنی وہ باہر کھڑے ہوئے، باہر سے انہوں نے یہ احکام دیے. اگلے دن آئے، دیکھا، تحسین کی اور یہ الفاظ کہے، یہ الفاظ کہے، یہ موطا امام مالک میں نقل ہو گئے ہیں کہ جس کو چھوڑ کر اس وقت پڑھ رہے ہیں وہ اس سے کہیں افضل. تو یہ بتا کے آپ نے وہ لوگوں کو کہہ دیا کہ اگر وہ ایک امام کے پیچھے پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں، لیکن جب امام کے پیچھے لوگوں نے پڑھنا شروع کر دیا تو اس کے بعد ایک نظم بنتا چلا گیا اور پھر ایک روایت بن گئی ہمارے یہاں.
آپ نے ابھی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ بیان کیا، اس میں بھی ایک تھوڑی سی کنفیوژن ہے لوگوں کو کہ عام طور پر یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ جس نماز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم وہ پابند نہیں کیا لوگوں کو، حضرت عمر نے اس میں ایک جماعت کی شکل بنائی، پھر خود شامل بھی نہیں ہوئے، تو اور یہ بدعت کی تو کوئی صورت نہیں بن رہی ہے، اور اگر بن رہی ہے تو آپ نے ایسا کیوں کیا، اور اگر نہیں بن رہی بہتر صورت ہی تو آپ جماعت میں خود شامل کیوں
نہیں. مثال کے طور پر انہوں نے کیا نیا کام کیا؟ دیکھیے تہجد کی نماز لوگ پڑھ رہے تھے، تہجد کی نماز کے بارے میں خود حضور نے اجازت دے دی تھی کہ وہ عشاء کے بعد پڑھی جا سکتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی امامت کرا دی.
ٹھیک،
یہ تو معلوم ہو گیا
بالکل
حدیث کے اندر، لوگ اس وقت بھی امامت امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، یعنی اس روایت میں بھی یہ ذکر آتا ہے کچھ لوگ انفرادی طور پر پڑھ رہے تھے، کچھ امام کے پیچھے پڑھ رہے تھے. مسجد میں بھی لوگ آئے ہوئے تھے، اور مسجد میں آ کے نفل پڑھنا، تہجد پڑھنا یہ کوئی ممنوعات میں سے نہیں ہے، آپ اب بھی جا سکتے ہیں اور تہجد مسجد میں پڑھ سکتے ہیں، مسجد عبادتی کی جگہ ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ صرف ایک بات انہیں کہی کہ آپ حضرات مسجد کو مچھلی بازار نہ بنائیے، آپ ایک امام کے پیچھے نظم کے ساتھ پڑھ لیجیے. یعنی اگر پڑھنی ہے مسجد میں آ کر اور عشاء کے بعد پڑھنی ہے تو ایک امام کے پیچھے پڑھ لیجئے، تو اس پہ کون سا نیا کام ہے؟
خود انہوں نے اس امام کے پیچھے نماز ادا نہیں
کی. آپ روایت کے الفاظ پر غور کیجئے، اس میں بیان کیا کیا گیا کہ مسجد کے باہر وہ اپنے خادم کے ساتھ تشریف لائے، انہوں نے دیکھا کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ ان میں سے ایک تنہا ہیں، کچھ کسی امام کے پیچھے ہیں، اور ایک بدنظمی کی کیفیت ہے، تو انہوں نے کہا کہ کیا بہتر نہ ہو کہ ہم انہیں ایک امام کے پیچھے اکٹھا کر دیں، اور پھر آپ نے کسی صحابی سے یہ کہا کہ تم ان کی امامت قرار دیجئے، ان کے نام بھی آئے ہیں. یہ بات کہنے کے بعد وہ اگلے دن پھر مسجد کے باہر تشریف لائے، انہوں نے دیکھا کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، ظاہر ہے خود شریک ہوتے تو پھر تو یہ مسئلہ ہی پیدا نہ ہوتا، اور خود شریک ہوتے تو کسی اور کو کیوں کہتے، خود امامت فرماتے، خلیفہ راشد تھے. تو باہر کھڑے ہو کر انہوں نے یہ کہا کہ یہ لوگوں نے ایک نعمت البدا، نئی چیز ایجاد کر لی ہے لیکن اچھی،
لیکن اچھی
اچھی ہے.
اچھا جاوید صاحب، یہ جو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تہجد کی ہم رکعتیں دیکھتے ہیں، حدیثوں میں ہمیں 11 رکعتیں ملتی ہیں، کچھ اور بھی رکعتیں ملتی ہیں، امام مالک بتاتے ہیں کہ وہ 26 27 یا 50 تک بھی رکعتیں ملتی ہیں، 20 رکعتیں کیسے فکس ہوئی اور آج حرمین میں بھی 20 رکعتیں ہی پڑھی جاتی ہیں، اس کا کیا ہے؟
تہجد کے بارے میں حدیثوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی 3 رکعتیں بھی کم سے کم پڑھی جا سکتی ہیں، خود حضور نے پڑھی ہیں، 5 پڑھی جا سکتی ہیں، 7 پڑھی جا سکتی ہیں، 9 پڑھی جا سکتی ہیں،
طاق ہوں گی،
طاق ہونی چاہیے. ہر حال میں 11 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول تھا. سیدہ عائشہ کی مشہور روایت ہے جس میں رمضان کے بارے میں پوچھا گیا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، 11 رکعتوں سے زیادہ آپ نے نہ رمضان میں پڑھی ہیں اور نہ رمضان کے علاوہ کبھی پڑھی ہیں. 13 رکعتوں کا ذکر بھی بعض میں آتا ہے، لیکن میں جہاں تک تحقیق کر سکا ہوں معلوم یہ ہوتا ہے کہ جس طرح ہمارے یہاں مغرب کے جو رکعتیں ہیں 3 پڑھنے کے بعد ہم 2 نفل پڑھتے ہیں، اسی طرح تہجد کیونکہ حضور پر فرض تھی تو آپ 11 رکعتیں پڑھنے کے بعد 2 نفل پڑھ لیتے تھے اس کے ساتھ، تو اس کو لوگوں نے 13 رکعتیں سمجھ لیا. تو عام طور پر 11 سے زیادہ رکعتیں آپ نے نہیں پڑھی، لیکن 3 5 7 9 ان سب کا ذکر روایت ہے.
تو جب 11 سے زیادہ نہیں پڑھی اور زیادہ سے زیادہ چلیں 13 کو بھی ہم لے لیں تو پھر 20 کہاں سے آ گئی؟
میں وہی عرض کر رہا تھا، مجھے جو گمان ہوتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ صحابہ کرام میں سے بعض لوگوں نے جس طرح یہ اجازت مانگی ہے کہ ہم اس کو عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں اگر اٹھنے میں دقت ہو، اسی طرح جن لوگوں کو زیادہ قرآن یاد نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پورا قرآن یاد ہے نا، تو آپ زیادہ دیر تک قرآن پڑھ سکتے ہیں، کم رکعتوں میں بھی آپ طویل قرات کر سکتے تھے، اور جو اکابر صحابہ تھے وہ بھی قرآن کے عام طور پر حفاظ تھے تو وہ بھی یہ کر سکتے تھے. جن لوگوں کو زیادہ قرآن یاد نہیں انہوں نے غالباً یہ پوچھا ہے کہ ہم رکعتوں کی تعداد میں اضافہ کر سکتے ہیں، تو آپ نے اجازت دی ہے اس کی، تو زیادہ تعداد میں بھی لوگ پڑھنے لگ گئے. اب جب ایک امام کا تقرر کیا گیا تو تب امام تو پوچھے گا نا کہ کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع کے اوپر 20 تو نہیں کہنا چاہیے، 23 رکعتوں پر اجماع ہو گیا،
یعنی 3 وتر شامل اگر
شامل کیا، وہ شامل ہے اس نماز کا حصہ ہے، تو 23 رکعتوں پر عمومی اجماع ہو گیا. اور مسلمانوں کے یہ شائع و ضائع ہو گئے، یا ائمہ اربعہ نے بھی بعد میں اس کو اختیار کر لیا، اب پوری دنیا میں مسلمان بالعموم 23 رکعتوں کا اہتمام کرتے ہیں. اہل حدیث حضرات البتہ آپ کے علم میں ہے کہ وہ 11 رکعتوں پر اصرار کرتے ہیں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس میں رکعتوں کی کوئی تعداد حضور کے پیش نظر متعین کرنا تھا ہی نہیں، آپ اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں.
اچھا، اب ایک چیز اور ہے کہ عام طور پر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ رمضان میں تراوی میں قرآن مجید کا ختم کرنا ضروری ہے، لازمی ہے، اور اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے بعض افراد جو ہے وہ 3 روزہ تراوی پڑھ لیتے ہیں، وہ کاروباری حضرات ہوتے ہیں، کہتے ہیں وہ قرآن ختم نہیں ہوگا، 3 دن میں ختم کر لیں تاکہ ہم اپنے کاروبار پر توجہ دیں. کیا قرآن ختم کرنا لازمی ہے؟
نہیں، کوئی لازمی نہیں، اچھی بات ہے اگر آپ پورا قرآن پڑھ لیں، لیکن یہ کوئی لازمی نہیں ہے. آپ قرآن تدبر کے ساتھ پڑھیے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے، قرآن مجید کی تلاوت کے جو آداب بیان کیے گئے ان کا لحاظ کر کے پڑھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو قرآن پڑھنے کا طریقہ یہ بیان ہوا ہے کہ آپ قرآن مجید کا جواب دیتے تھے، رحمت کی آیتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، عذاب کی آیتوں پر اللہ سے پناہ مانگتے تھے، سجدے کی آیتوں پر سجدہ ریز ہو جاتے تھے، جیسے اب بھی ہمارے ہاں یہ روایت موجود ہے. تو حضور تو ایک زندہ قرآن کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، تو اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، جتنی اللہ تعالیٰ توفیق دے، ختم کرنا لازم نہیں ہے.
گویا جو میں آپ کی باتوں سے سمجھ رہا ہوں وہ یہ کہ قرآن مجید کا ختم کرنا تو لازمی نہیں ہے، پسندیدہ ضرور ہو سکتا ہے، بالکل اسی طرح سے قیام اللیل بھی لازمی نہیں ہے، پسندیدہ ہے.
جی یقینا نفل عبادت ہے،
جی
یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لازم تھا، ہمارے لیے ایک نفل عبادت ہے، اور چونکہ رمضان کے مہینے میں آپ روزے رکھتے ہیں
بہت زیادہ پسندیدہ
ہو، بہت پسندیدہ ہو جاتا ہے رمضان میں، ویسے بھی اور بھی نیکی آپ کریں، تو اس وجہ سے اس کا اہتمام لوگ بہت زیادہ کرنے لگ گئے. لیکن یہ کہ اس کا روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، روزہ ایک الگ عبادت ہے، وہ فرض عبادت ہے، اس کا رکھنا لازم ہے، یہ ایک نفل عبادت ہے، آپ کریں گے تو اللہ کے یہاں بہت اجر پائیں گے، اللہ کا قرب حاصل ہوگا، آپ قرآن مجید پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت نماز میں کریں گے، تو اس سے آپ کو روحانیت حاصل ہوگی. لیکن یہ کہ یہ لازم نہیں کیا گیا.
گویا تراوی کی نماز جو ہے وہ لازم نہیں ہے، پسندیدہ بہت زیادہ ہے، اس کی رکعتیں بھی کوئی فکس نہیں ہے، آپ 2 رکعتیں پڑھیں، آپ 4 پڑھیں، جتنی آپ کو
3, 5, 7 ہر حال میں تاک ہونی چاہیے،
تاک ہونی چاہیے، تاک پڑھنی ہے وہ ہے. اور قرآن مجید کا ختم کرنا بھی ضروری نہیں ہے، اور اسی طرح سے با جماعت پڑھنا بھی ضروری نہیں ہے.
جی بالکل نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ معلوم ہے کہ لوگ عام طور پر تنہا پڑھتے تھے، اکابر صحابہ تو بعد میں بھی تنہا پڑھتے رہے، یعنی بہت کم شریک ہوئے، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ تہجد کے وقت کو زیادہ پسند کرتے تھے.
ٹھیک. اچھا انگامدی صاحب، اب جب ہم کہتے ہیں کہ وتر جو ہے وہ دراصل تہجد ہی ہے جو ہم عشاء کے ساتھ ملا دیتے ہیں، چلیں اس کو ہم وتر کو تہجد ہی کہتے ہیں، تو یہ تہجد ہم رمضانوں میں باجماعت ادا کرتے ہیں، یعنی آپ دیکھیں تراویح جب ہوتی ہے تو وتر بھی باجماعت ادا کیے جاتے ہیں، لیکن جب عام دنوں میں ہم عشاء کی نماز پڑھتے ہیں تو وتر امام جو ہے وہ امام کے ساتھ ادا نہیں کرتے، اس کی بھی کوئی خاص وجہ؟
صحابہ کرام کے آثار سے میں سمجھاؤں کہ وہ ایسا نہیں کرتے تھے. مثلا سیدنا عبداللہ بن عمر کے بارے میں معلوم ہوتا ہے، بعض صحابہ کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو وہ جفت رکعتیں پڑھ لیتے تھے اور اس کے بعد مؤخر کر کے تہجد کے وقت اٹھ کے ان کو وتر کرتے تھے، کیونکہ ایک رات میں 2 وتر نہیں کیے جا سکتے، اس سے حضور نے منع کر دیا.
ایک رات میں 2 وتر، اس کی ذرا وضاحت کر دیجیے.
یعنی آپ یہ نہیں کر سکتے کہ پہلے آپ ایک مرتبہ وتر کر لیں نماز کو، پھر اس کے بعد تہجد کے وقت اٹھ کے پھر وتر کریں نماز کو، تو یہ ضروری ہے کہ آپ پھر تاک رکعتوں پر نماز کو ختم کر دیں اور بعد میں جب آپ اٹھیں تو پھر اس کو. بلکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو معلوم ہوتا ہے کہ اگر وہ بعد میں اٹھتے تو ایک رکعت پڑھ کے پہلے جفت کرتے تھے رکعتوں کو، اس کے بعد پھر تاک کرتے تھے.
اچھا، اب وقت چونکہ ختم ہو گیا، لیکن ایک سوال بڑا امپورٹنٹ ہے وہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، کیا عورتوں اور مردوں کے لیے تراویح کے احکام یکساں ہیں؟
نماز کے احکام یکساں ہیں، تراویح بھی نماز ہے، تہجد کی نماز ہے، جس طرح تہجد کے احکام ہیں جس طرح باقی نماز کے احکام ہیں، ان میں عورتوں اور مردوں میں کوئی فرق نہیں کیا گیا، تو اس وجہ سے اس نماز.
اور چونکہ تراویح نفل عبادت ہے لہذا اس کی کوئی قضا بھی لازم نہیں ہے، اگر میں چھوڑ دیتا ہوں تو اس کی قضا نہیں ہوگی؟
نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ آپ کی نماز رہ گئی، نفل نماز رہ گئی، تہجد کی نماز رہ گئی، اور آپ بعد میں اس کو پڑھنا چاہتے ہیں تو کوئی روکنا نہیں ہے اس سے، لیکن یہ کہ یہ چونکہ فرض نہیں ہے اس وجہ سے لازم نہیں ہے کہ بعد میں آپ پڑھیں، آپ بعد میں ہی پڑھنا چاہیں. جو لوگ تہجد اہتمام کے ساتھ پڑھتے ہیں تو ان پر بعض اوقات یہ چیز بڑی شاک گزرتی ہے کہ آج نہیں اٹھ سکتے، تو اگر وہ سورج نکلنے کے بعد پڑھ لیتے ہیں تو اس میں کیا حرج کی بات ہے، نفل نماز ہے پڑھتی.
تھینک یو ویری مچ غامدی صاحب، بہت بہت شکریہ. ناظرین، ہم نے آج غامدی صاحب سے گفتگو کی تراویح اور اس کی حقیقت سے متعلق. یقیناً آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. جو بات ہماری سمجھ میں آئی وہ یہ کہ قیام اللیل پر زور دیا گیا ہے، جس طرح سے روزہ رکھنے پر زور دیا گیا اسی طرح قیام اللیل پر بھی زور دیا گیا ہے. اور جتنی آپ کی استطاعت ہے ضرور قیام اللیل ہمیں کرنا چاہیے، اور جتنا قرآن تدبر کے ساتھ ہم پڑھ سکتے ہیں ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں یہی مطلوب ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت. اللہ حافظ.